بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصول وضوابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، شرح كدرس جاري ہے اور ہم پہنچے تھے ان اصول اور ضوابط کے مقدمے بیان کرنے کے بعد مصنف کے اس قول پر، فصل وهنا اصول احدها، اور آج کے درس سے انشاءاللہ یہ جو پانچ اصول امام صاحب نے بیان کیے ہیں ان اصول کو پڑھتے ہیں کتاب سے، اور شرح جو ہے وہ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے آڈیو دروس سے جو نوٹس میں نے تیار کیے تھے وہاں سے میں شرح کروں گا. اگرچہ کتاب بھی موجود ہے، لیکن جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کتاب ان نوٹس بنانے کے بعد چھپی تھی، مجھے اس کا علم نہیں تھا اور درس کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے ہم وہی نوٹس جو تیار کیے ہیں انہیں نوٹس کی بنیاد پر انشاءاللہ درس ہمارا جاری رہے گا. جس نے مزید توسع اور مزید اس موضوع پہ پوری کتاب پڑھنی ہے یا مزید تفصیل جاننا چاہتا ہے تو کتاب موجود ہے، جس کو عربی آتی ہے تو کتاب پڑھ بھی سکتا ہے. تو امام عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل الشیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وهنا اصول احدها، اور یہاں پہ اصول ہیں یعنی تکفیر کے اصول، احدها ان میں سے ایک، یعنی جو پہلا اصول یہ ہے، ان السنۃ والاحادیث النبویۃ یہ المبینۃ للاحکام القرآنیہ، کہ بے شک سنت اور نبوی احادیث ہی قرآن مجید کے احکام کو بیان کرنے والی ہے. وما یراد من النصوص الواردۃ فی کتاب اللہ فی باب معرفۃ حدود ما انزل اللہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں وارد نصوص ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود جو اللہ نازل فرمائے، ان حدود کے باب معرفت بھی ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے. مثال کے طور پہ، کم عرفتی المؤمن والکافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقی وما يراد بالموالاة والتولی ونحو ذلك من الحدود. جیسا فرماتے ہیں، جیسا کہ اب حدود ما انزل اللہ، بعض ایسے الفاظ شریعت کے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ المؤمن، الكافر، المشرك، الموحد، الفاجر، البر، الظالم، والتقی. یہ سارے کے سارے جو الفاظ ہیں یا نام ہیں، ان سے ان کی صحیح معرفت کہاں سے ملے گی ہمیں؟ احادیث سنت سے ہمیں ملے گی، سنت کی تفصیل سے. اور اسی طریقے سے جو مراد ہے الموالات والتولی، موالات اور تولی سے کیا مراد، دونوں میں کیا فرق ہے، پیچھے درس میں بیان کر چکا تھا. تمہید کے طور پہ، مقدمے کے طور پہ شیخ صاحب نے چند اہم باتیں بیان کی تھیں. موالات اور تولی دونوں میں فرق ہے. تولی عمومی طور پہ جو کفری موالات ہوتے ہیں اسے تولی کہتے ہیں، اور موالات جو کفر کے علاوہ کوئی دوستی قائم کرتے ہیں کافر، اسے موالات کہتے ہیں. ونحو ذلک من حدود، اور ان جیسی اور حدود بھی. کما انہا، اسی طریقے سے انہا یعنی سنت جو ہے اور حدیث نبویہ جو ہیں، المبينة لما يراد من امر من الامر بالصلاة على الوجه المراد. اسی طریقے سے یعنی جیسے کہ سنت جو ہے ان الفاظوں کی تشریح کرتی ہے، مزید تفصیل بیان کرتی ہے، مومن، کافر، فاسق، جتنے بھی الفاظ، بر اور فاجر، جتنے بھی الفاظ بیان کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے احادیث اور جو سنت ہے وہ نماز کے امر سے کیا مراد ہے، الوجه المراد، سبحان اللہ، نماز اقامت الصلاة سے کیا مراد ہے، اس کے تفصیل کیا ہے، فی عددها کتنی رکعت ہے، و ارکانها نماز کے ارکان کیا ہے، و شروطها نماز کے شروط، و واجباتها نماز کے واجبات، و کذلک الزکاة نماز کے تعلق سے ہمیں جو حکم دیا ہے، و اقیم الصلاة یا وقت اعتبار سے، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو مزید تفصیل نماز کے بارے میں ہمیں کہاں سے ملی ہے، نماز کے لیے طہارت کا لازمی ہونا نماز کی شرطوں میں سے ہے، نماز کے واجبات، نماز کے ارکان، نماز کے مبطلات، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ سنت سے. تو گویا کہ آپ سنت کو قرآن مجید سے جدا نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ، زکات کو دیکھ لیں آپ، زکات کا بھی یہی معاملہ ہے. فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرِ الْمُرَادُ مِنَ الْآيَاتِ الْمُجِيبَةِ، جن آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، کیا ان آیات کے ظاہر میں تفصیل موجود ہے؟ یہاں پہ صرف وجوب ہے کہ فرض ہے زکات، اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ معرفت النصاب، نصاب کیا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس آیت کریمہ میں تو نہیں ہے نصاب کی معرفت. والاجناس تتجو فیہا، کس جنس میں زکات واجب ہے؟ کہ ہر مال میں زکات واجب ہے یا بعض اموال میں ہے؟ وہ کون سی اموال ہے؟ انعام والثمار والنقود، انعام چوپے جانور جو ہیں ان میں زکات ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے. ان کے علاوہ ہرن میں زکات ہے؟ نہیں ہے. تو کس نے کہا ہرن میں نہیں ہے اور بکری میں ہے، یا مرغی میں نہیں ہے اور گائے میں ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو سنت نے متعین کر دیا ہے. والثمار، پھلوں میں جو زکات ہے اس کی کیا کیفیت، کیا نوعیت ہے اور کب فرض ہوگی؟ والنقود، پیسوں میں، کرنسی میں. وقت الوجوب، کب واجب ہوتا ہے زکات، کب واجب ہوتی ہے. واشتراط الحول فی بعضها، اور ان بعض میں ایک سال کی شرط جو ہے قرآن مجید میں کہیں پہ، کہیں پر بھی نہیں ہے. ومقدار ما يجب فی النصاب، کتنا نصاب ہے جو واجب ہے، اس کی مقدار کیا ہے. وصفته، اس کی صفت کیا ہے. الا ببیان سنة تفسیرها، یہ سب ممکن نہیں ہے الا یہ کہ سنت کے بیان سے، اس کی تفسیر سے. وكذلك الصوم، روزہ کو دیکھ لیں. والحج، اور حج. جاءت السنة ببیانهما، سنت میں اس کا دونوں کا بیان آیا ہے. وحدودهما، دونوں کی حدود. وشروطهما، دونوں کی شروط. ومفسداتهما، وہ دونوں کی مفسدات جو ان کو باطل کر دیتی ہے. ونحو ذلك، اور اس طریقے سے اور چیزیں بھی. مما توقف بیان علی السنہ، اور جیسے ہر وہ چیز جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے اور جن کے بیان کا توقف سنت پر ہوتا ہے، جس کی مزید تفصیل قرآن میں نہیں ہے لیکن ہمیں سنت کی ضرورت پڑ جاتی اس مزید تفصیل کو سمجھنے کے لیے تاکہ عمل کرنا آسان ہو. مجھے بتائیں، واقعی الصلاۃ تفصیل نہ ہو، سنت اگر ہم اگر قرآن سے جدا کر لیتے ہیں، واللہ مجھے ایک شخص پانچ وقت نماز پڑھ کے دکھا دے، مجھے دو مسلمان اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں ایک جیسے؟ ممکن ہے کسی نے فجر کی نماز تین رکعت پڑھنی ہے، کون روک سکتا ہے اسے؟ قرآن میں ہے کہ دو رکعت پڑھے، تین رکعت پڑھو. کسی نے چار پڑھنی ہے، کسی نے چھ پڑھنی ہے، کسی نے ایک پڑھنی ہے اور کسی نے دو پڑھنی ہے. حق پر کون ہے؟ دو والا ہے آخری. اچھا پہلے باطل کیوں ہے؟ کس نے کہا اقیم الصلاۃ میں دو رکعت ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعین فرما دیا ہے. زکات میں اختلاف ہوگا کہ نہیں؟ حج میں نو تاریخ کو عرفات میں ٹھہرنا ہے، کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں ہے کہ نو تاریخ آپ نے عرفات میں ٹھہرنا ہے. الحج عرفہ، قرآن کی آیت ہے یا حدیث؟ سبحان اللہ، اگر سنت کو ہم قرآن سے جدا کر دیتے ہیں کوئی حج کر سکتا ہے؟ کسی نے طواف کرنا ہے 10 تاریخ، کسی نے عید بنانی ہے 11 تاریخ، کسی نے وقوف بعرفہ 8 تاریخ کو، تو حج کیسے ہوگا؟ تو سنت یاد رہے قائد، سنت ہمیشہ جمع کرتی ہے اور بدعت جو ہے ہمیشہ تفرقہ ڈالتی ہے. توحید اور سنت جمع کرتی ہیں، اتفاق، اور شرک اور بدعت ہمیشہ متفرق کرتی ہے. وکذلک، اور اسی طریقے سے امام صاحب فرماتے ہیں، ابواب الربا، ابواب الربا سود کی ابواب، و جنسی ہی، اور اس کی جنس کس کس چیز میں ہوتی ہے. و نوعی ہی، اس کی قسمیں، کتنے قسم ہے ربا کی، کتنے قسم ہے ربا کی؟ دو، کون سی ہیں؟ ربا الفضل و ربا النسیئہ. ربا الفضل کیا ہے؟ کہ سونے کو سونے سے بیچنا زیادہ مقدار میں. ربا النسیئہ کیا ہے؟ کہ کسی کو ادھار دیا اور واپس اس سے زیادہ لیا. یہ دونوں قسمیں ہیں قرآن مجید میں، ہیں دونوں قسمیں. یہ تفصیل کہاں سے ملی ہمیں؟ سنت سے ملی ہے. وما یجری فیہ، سود کس میں؟ لوہے میں سود ہوتا ہے. میں اگر ایک گاڑی بیچ کے دو گاڑیاں لینا چاہتا ہوں، سود ہے. ایک گاڑی دے کے دو گاڑیاں لینا چاہتا ہوں، سود ہے نہیں سود؟ اچھا، ایک گرام سونا دے کے دو گرام لینا چاہتا ہوں، یہ کس نے کہا سونے میں سود ہے لوہے میں سود نہیں ہے؟ سنت، سنت نے متعین کر دیا ہے. وما لا یجری، اور جس میں سود جاری نہیں ہوتا. والفرق بینه وبین البیع الشرعی، دونوں میں بیع الشرعی میں اور سود میں فرق کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تفصیل آگے بتاؤں گا میں.
کیا فرق ہے بنیادی دونوں میں؟ تفصیل کیا ہے؟ کیا ہر بیع حلال ہے؟ مثال کے طور پہ وحل اللہ البیع وحرم الربا، ہر خرید و فروخت حلال ہے سوائے سود کے، یہ معروف پتہ چلتا ہے نا ظاہرا. حقیقتا یہ بات درست ہے، کیا سود کے علاوہ بھی خرید و فروخت حرام ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ محرمات جو سود کے علاوہ ہے، کتے کے خرید و فروخت، اور لا تبع ما لا عندك، جو تمہارے پاس نہیں وہ بیچ نہیں سکتے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ان کی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، میں بیچ دی، حرام ہے حلال ہے؟ حرام ہے. آیت میں کیا ہے؟ وحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ سود تو نہیں ہوا نا، ٹھیک ہے نا؟ بیعتین فی بیعہ، یہ بہت سارے. اب دیکھیں کس چیز متعین کر دیا ہے؟ سنت نے. وکل هذا البیان اخذ، اب یہ پیاری بات سنیں آخر میں، شیخ صاحب امام صاحب فرماتے، امام عبد الرحمن رحمہ اللہ، وکل هذا البیان اخذ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے کے سارے سنت جو بیان کیا گیا ہے، جو تفصیل ہم نے بیان کی مختصرا، یہ کہاں سے لیا ہے؟ اخذ، لیا گیا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے. بروایت الثقات العدول، اچھا ہم نے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا نا، تو ہم نے کس سے سنا ہے؟ اخذ من رسول اللہ، ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ وسلم سے لیا گیا تفصیل ساری، لیکن وہاں تک پہنچے کیسے؟ بروایت، روایت سے، یعنی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ہم تک اس بات کو پہنچایا ہے. کون ہے؟ الثقات العدول، ثقات ہیں اور عدول ہیں، حافظہ چوٹی کا ہے، کمال کا حافظہ ہے، اور کریکٹر وائز بھی دیندار متقی پرہیزگار ہے، ثقات اور عدول. اچھا یہ تو ایک تھا نا، اب ایک اگر آ جاتے ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تو باقی کہاں گئے؟ اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں بروایت، وکل هذا البیان اخذ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروایت الثقات العدول ام مثلهم. ام مثلهم سے کیا مراد ہے؟ ہر ثقات العدول نے اپنے جیسے شخص سے اس کو روایت کیا ہے، ثقہ نے ثقہ سے، نے ثقہ سے، سب نے ثقہ سے، آخر تک جب کتاب کی تکمیل ہوئی ہے امام بخاری تک، امام مسلم تک، دیگر جو محدثین ہیں، تو اس نے سند بھی بیان کر دی ہے. سبحان اللہ، اب کیا ہمیں شک پڑ سکتا ہے کبھی کہ یہ فرمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں، جبکہ سارے ثقات العدول ہیں؟ تب تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ایک شخص ثقہ نہیں ہے، کذاب ہے، یا متہم بالکذب ہے، یا حافظہ اس کا کمزور ہے، یا مجہول ہے، یا بدعتی ہے، الغرض جو بھی حدیث کو راویوں میں جو مسائل ہیں محدثین نے بیان کیے ہیں، اگر ایک راوی میں بھی ایسا راوی پایا جاتا ہے، تب وہ کیا روایت قابل قبول ہے؟ نہیں. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ مقبول کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پہ نہیں ہے، ہمیں اس بندے سے غرض ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت مقبول نہیں ہے. اچھا، کب تک؟ الى ان تنتهي السنه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری ان کے ثقہ ہے، ان کے استاد 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 ثقہ ہے، صحابی ثقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سند کہاں پہ منتہا ہے سند کی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. اب آخر میں فرماتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں فمن اهمل هذا، اب بڑی خوفناک خطرناک بات ہے، فمن اهمل هذا واضاعه، جس نے اس قاعدے کو، اس اصول کو، کیا اصول ہے؟ اصول کیا ہے؟ کہ سنت اور احادیث قرآن مجید کی بہترین تفسیر اور تفصیل کرتے ہیں، دو لفظوں میں، جس کے بغیر آپ دین پہ عمل کر نہیں سکتے، نہ قرآن یہ عمل کر سکتے. واضح ہے، فمن اهمل هذا، جس نے اس قاعدے اصول کو اہمال کر دیا، وأضاع، اسے ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، فقد سد على نفسه باب العلم والإيمان، اس نے اپنے اوپر علم اور ایمان کے دروازے کا سد باب کر دیا. کتنی بڑی مصیبت ہے، اپنے اس پر کتنی بڑا ظلم ہے کہ اس خیر سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. علم اور ایمان جو بنیاد ہے ہمارے دین کی، قرآن کی تعلیمات کی بنیاد کیا ہے؟ علم اور ایمان، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے، علم ہے کہ نہیں؟ تو جس نے سنت کو قرآن سے جدا کر لیا اور کہا قرآن ہی کافی ہے تمہارے لیے، تو اس نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ علم اور ایمان کا دروازہ بند کر دیا ہے. وہ معرفت ہے تنزیل و قرآن، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی صحیح معرفت، اور جو تنزیل ہے اس کی معرفت کی صحیح معنی سے بھی اپنے آپ کو اس نے محروم کر دیا ہے. اللہ اکبر. آئے دیکھتے ہیں، یہ اصول تھا، اس اصول کی شرح میں فضلۃ الشیخ محمد بن عمر بازم حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. اس پورے اصول جو میں نے پڑھا ہے ابھی تک، پورے اصول کے جو ایک لائن میں میں خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آگے ہم پڑھیں. ان السنه والاحاديث النبويه هي المبينه للاحكام القرانيه وما يراد بالنصوص الوارده فيها. یہ جو پہلی لائن ہے یہ خلاصہ ہے پہلے اس اصول کا کہ قرآن مجید اور احکام قرآنیہ اور ما يراد من النصوص فيها, جو بھی نصوص قرآن مجید میں موجود ہیں ان کا صحیح مراد ہم نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم سنت اور حدیث نبویہ کی روشنی میں نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, پیش کر سنت کی روشنی میں. شیخ محمد بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الاصل عام نحتاج الیہ فی امور الدین کلها, یہ اصل عام ہے اور اس کی حاجت ہمیں دین کے سارے اصول میں, دین کے سارے امور میں اس کی ہمیں ضرورت ہے. اور بعض مسائل جو اس اصل سے تعلق رکھتے ہیں شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. نمبر ایک مسئلہ, مسألة ان الدین يقوم على اصل کتاب اللہ تعالی و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا مسئلہ اس اصول سے جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ دین قائم ہوتا ہے دو اصول پہ, اصلین پہ. کون سے دو اصول ہیں جس پہ دین قائم ہوتا ہے؟ دو بنیادیں, کتاب اللہ قرآن مجید و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ومن بنا علیہم من الاجماع والقیاس, اور جو ان کی محتاج ہے جو اس بنیاد پر مزید مبنی ہے اجماع اور قیاس. تو اجماع اور قیاس اکیلے کچھ بھی نہیں ہے, بنیاد قرآن و سنت ہے. ومن بنا علیہما من الاجماع والقیاس, اجماع کبھی نص کے مخالف نہیں ہو سکتا ورنہ اجماع ہے ہی نہیں, اور قیاس معتبر جو ہے وہ نص کے مخالف ہو نہیں سکتا ورنہ قیاس فاسد ہے, واضح ہے. دوسرا مسئلہ, مسألة السنة مع القرآن على ثلاثة احوال, یہ اہم بات ہے. قرآن مجید سنت قرآن مجید سے جو تعلق ہے وہ تین قسموں کا ہے. پہلے قسم مؤكدة لما جاء في القرآن, سنت اور احادیث تأکید کرتی ہیں جو کچھ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. مؤکدة لما جاء في القرآن, اس کی مثال کقوله تعالی واقیموا الصلاة, قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے نماز کے تعلق سے, واقیموا الصلاة, نماز قائم کرو. حدیث میں کیا آیا ہے, وقوله صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتمونی اصلی, اقیموا الصلاة فعل امر ہے کہ نہیں, صلوا فعل امر ہے کہ نہیں, صلوا كما رأيتمونی اصلی. اقامۃ الصلاة کیسے ہوتی ہے, تفصیل اس حدیث میں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی, کوئی شخص ویسے نماز پڑھے تو یہ اقامۃ الصلاة ہے. وہ اقیم الصلاة سے کیا مراد ہے, کوئی بھی نماز پڑھے جیسے پڑھنا چاہتا ہے, یا وہ نماز جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اپنی زندگی میں, دونوں فرق ہے کہ نہیں. اس لیے قرآن میں کہیں پر وہ صلوا قرآن مجید میں نہیں ہے, قرآن میں اقامۃ الصلاة ہے. حدیث میں صلوا کا لفظ ہے جس میں تفصیل موجود ہے. تو پہلا جو تعلق قرآن سنت کا قرآن مجید سے, مؤکدۃ لما جاء فی القرآن, جو کچھ قرآن مجید میں بیان فرمائے سنت آئی حدیث میں اس کی تأکید ہمیں ملتی ہے. اس کی مثال واقیموا الصلاۃ قرآن مجید میں, اور حدیث میں کیا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی صحیح بخاری کی روایت میں. تو اس میں کیا ہمیں ملتا ہے, فالسنت اکدت فرضیۃ الصلاۃ, نماز فرض ہے, قرآن میں بھی دلیل ہے اور حدیث میں بھی دلیل ہے, واضح ہے. نمبر دو, مبینۃ لما جاء فی القرآن, سنت بیان کرتی ہے جو کچھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, تفصیل بیان ہوتی ہے. اس تفصیل کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک, فتبین المجمل, مجمل کی تفصیل بیان سنت میں ہوتی ہے. نمبر دو, وتخصص العام, جو عام حکم قرآن مجید میں ہے سنت میں اس کی تخصیص ملتی ہے. وتقید المطلق, اور جو مطلق حکم قرآن مجید میں ہے سنت اس کی تقید کرتی ہے, قید لگا دیتی ہے, ونحویہا, اور اس جیسے. اب مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. اگر آپ بھائیوں نے ان مثالوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ اصول فقہ کے بہت بڑا باب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن مزید آج کے درس میں کچھ بیان کرتے ہیں. وذکر فنذکر تنفع المؤمنین کے باب میں سے. اچھا, فتبین المجمل سب سے آسان ہے, سنت قرآن کو بیان کرتی ہے تین طریقے سے. نمبر ایک, جو مجمل ہے جس کی تفصیل کی ضرورت ہے, اس میں تفصیل قرآن میں بلکہ سنت میں تفصیل ملتی ہے. اس کی مثال ابھی میں نے پورا جو پڑھ کے سنایا شیخ صاحب کے, امام صاحب کے اس اصول میں کیا تھا, نماز کی تفصیل, واقعی الصلاۃ کی تفصیل, نماز کے ارکان, شروط, واجبات, مبطلات کہاں سے ملے گا ہمیں؟ سنت سے. زکوٰۃ, روزہ اور حج, یہ چیزیں کیا ہیں؟ ارکان اسلام, ارکان اسلام ہے. تفصیل کہاں سے ملی ہے؟ سنت سے ملی. تو بیان المجمل, اس کی تفصیل سنت سے ملی ہے. اس کی مثالیں ارکان اسلام کے جو باقی چار رکن ہیں کلمہ شہادت کے علاوہ, اس کی تفصیل ساری کی ساری ہمیں وہاں سے ملی ہے. اگرچہ کلمہ توحید میں بھی جو شروط ہیں وہ بھی قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی اس کی تاکید آئی ہے. اچھا, متخصص العام, اس کو سمجھتے ہیں, عام کی تخصیص. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی آیات کریمہ میں عام حکم دیا ہے, عموم. اگر اس عام پہ عمل کیا جائے بغیر سنت کی طرف توجہ ہو کر, یعنی سنت کو الگ کر دیا جائے, تو بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے اور غیر شرعی اقدام کیا جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. مثالوں سے بات آسان ہو جاتی ہے. اللہ عز و جل نے جب عورتوں میں سے محرمات کا ذکر کیا ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم الى آخر الآیہ, کون سی عورتیں مردوں پر حرام ہے, آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اور ان کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے, جن کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے, ان کے علاوہ جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. سورۃ النساء نمبر 24 میں. سوال, کیا کسی عورت کے ساتھ اس کی خالہ یا پھپھو کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں نہیں ہے. یعنی آپ نے ایک عورت سے شادی کی, دوسری شادی اس عورت کی بہن سے, تو قرآن یہ منع کر دیا ہے. بہنوں کے ساتھ جمع کرنا حرام ہے, وہ اللہ نے فرمایا ہے. بہن اختین, ٹھیک. اچھا, خالہ اور پھپھو جائز ہے؟ جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں نہیں ہے. تو یہ عموم جو ہے, ما وراء ذلکم, ان کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے, عام ہے. یعنی صرف یہ حرام ہے جن کا ذکر کیا گیا, اس کے علاوہ حلال ہے. تو سنت نے, حدیث نے اس کی تخصیص کی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها, متفق علیہ, متفق علیہ حدیث. عورت کا نکاح اس کی خالہ, اس کے پھپھو, اس کی خالہ کے ساتھ نہیں کیا جاتا, حرام ہے. اس حدیث میں اس عام کی تخصیص ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دوسری مثال, اللہ تعالیٰ نے آیت المواریث میں, ہم ابراسی احکام سے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, یوصیکم اللہ فی اولادکم الى آخر الآیہ. اولاد کون ہے؟ اولاد ہے اپنے نا, جس میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں. اولاد وارث ہے نا. اگر کوئی شخص وراثت کے لیے اپنے والد کا قتل کر دیتا ہے, وراثت کے مال کے لیے, تاکہ جلدی مل جائے اسے, باپ زندہ تو نہیں ملے گا اسے, ٹھیک, اسے قتل کر دیا ہے, کیا وارث بنے گا؟ قرآن مجید میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید تو نہیں بنے گا نا, اللہ نے فرمایا نہیں بنے گا. قرآن مجید میں ہے, اس آیت میں ہے, جتنی بھی آیت ہم نے پڑھی مواریث کی اس میں ذکر ہے, نہیں ہے. تو کہاں سے ملا ہمیں؟ اچھا, اگر بیٹا کافر بن گیا, در اسلام سے خارج ہو گیا, وارث بنے گا یار؟ کہاں پہ ہے؟ سبحان اللہ, قرآن مجید کی اس آیت میں, کسی اور آیت میں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر, متفق علیہ حدیث, سبحان اللہ. اور ترمذی کی روایت میں ہے, لا يرث القاتل, قاتل وارث نہیں بنتا, سبحان اللہ. اچھا, ایک اور مثال لیتے ہیں, میراث کی آیت میں سے, چلو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آسان ہو جائے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. ایک شخص مر گیا اور اس نے تین عورتیں چھوڑے پیچھے, کیا ہم دیکھیں یہ تین عورتیں کون ہیں یہ دیکھنا لازمی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے اگر دو سے زیادہ ہے تو دو تہائی دونوں کے لیے, سب کے دو تہائی برابر. کیوں دیکھنا لازمی, کون بتائے گا دیکھنا لازمی کیوں؟ دیکھ اللہ فرمان واضح ہے نا, فَإِن كُنَّ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. شخص مر گیا, اب پیچھے تین بیٹیاں ہیں یا تین عورتیں جو پیچھے چھوڑ کے گیا ہوں ان کو دیکھنا لازمی ہے, یا تین اگر عورتیں ہیں تو فوق اثنتین فلہن ثلث, دو تہائی دیں گے سب کو برابر دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, اگر بیوی کا حکم الگ آ گیا اس کے علاوہ, دیکھیں آیت میں اس کی تفصیل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر دو بیٹیاں ہیں اور ایک دادی ہے تو دادی برابر لے گی کیا؟ دادی عورت ہے کہ نہیں, نساء میں سے ہے کہ نہیں, اور دادی کتنا لیتی ہے؟ 1/6, ایک بٹا چھ. آیت میں ایک بٹا چھ ہے, آیت میں کتنا ہے؟ فرعون ثلث ما ترک. یہ بیٹیوں کے لیے, دادی کے لیے کس نے کہا ہے, ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے عموم کو تخصیص سنت کرتی ہے. اچھا اور مثال لیتے ہیں, اللہ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم, خون حرام ہے, ٹھیک ہے. اچھا جگر کھاتے ہیں, کلیجی کھاتے ہیں کہ نہیں, کلیجی خون ہے کہ نہیں, تو حرام کھاتے ہیں کیا؟ نہیں, تو کس نے کہا یہ حلال ہے؟ سبحان اللہ, تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حلال ہے, احمد بن ماجہ کی روایت میں. المیت ہے, میری مچھلی جو ہے وہ بھی حدیث میں آیا ہے. اچھا, احل اللہ البیع وحرم الربا, حل اللہ البیع وحرم الربا, اس دونوں آیت کو دیکھتے اگر میں مثال درس میں بیان کی تھی میں نے, لا تبع ما لا عندك, وہ چیز نہ بھی جو تمہارے پاس نہیں ہے, احمد ابو داؤد کی روایت ہے. تخصیص ہوگی کہ نہیں؟ یہ لفظ عام ہے, وحل اللہ البیع عام ہے. اب یہ جو جس کو خاص کر دیا گیا اس عموم سے, حدیث نے خاص کیا ہے, اور یہ حکم دین بن گیا کہ نہیں؟ دین بن گیا. اگر کوئی چیز بیچتا ہے ہم کہتے ہیں حرام ہے, غیر شرعی اقدام ہے کہ نہیں, اسے صرف قرآن مجید پہ عمل کرنا بغیر سنت کے دین کو بدلنا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, دیکھیں سنت کی اہمیت, دیکھیں آپ سنت کی حیثیت کیا ہے. دین کو بدلا جاتا ہے, نئے دین کو لایا جاتا ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے, اگر آپ سنت کو قرآن سے جدا کر دیتے ہیں. کافی اتنا, اور بھی کئی مثالیں ہیں. چلیں, مردوں پر ریشم اور سونا حرام ہے. اللہ نے فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کس نے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو اپنے بندوں کے لیے خارج کی ہے, اور رزق کے طیبات میں سے کس نے حرام کیا ہے؟ مرد کے لیے حریر یعنی ریشم کا لباس پہنا جائز ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. آیت میں تو کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سونا پہنا مردوں کے لیے حرام ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہے, عورتوں کے لیے حلال ہے. الغرض, تو یہ مثالیں ہیں عموم کی. آئے دیکھتے ہیں تیسری قسم کہ سننا جو قرآن مجید کی بیان کرتی ہے تفصیل, و تقید المطلق, مطلق کو قید لگانا. کئی ایسے احکام ہیں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے حکم تجلت مطلق اس کی کوئی قید نہیں لگائی, کوئی حد نہیں لگائی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں اس کی قید آئی ہے اور تفصیل بھی آئی ہے. مثال کے طور پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ الی آخر الآیہ. چور مرد اور چور عورت, چور اور چورنی جب چوری کرتے ہیں ہاتھ کاٹ. اچھا مزے کی بات ہے, اس میں عموم کی تخصیص بھی ہے اور اطلاق کی تقید بھی ہے اسی آیت میں, کون بتائے گا؟ اچھا پہلے اطلاق کی بات کرتے ہیں, اس مطلق کیا ہے؟ فقطعوا ایدیہما, دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, ٹھیک ہے. کہاں سے کاٹے ہے؟ تفصیل ہے, دایا ہے یا بایا کون سا ہاتھ کاٹے؟ تفصیل ہے. کوئی شخص آتا ہے وہ دایا ہاتھ کاٹتے کندھے سے, صحیح عمل کیا؟ قرآن پہ عمل نہیں کیا. اچھا, دوسرا آتا ہے وہ بائیں ہاتھ کاٹتے ہتھیلی سے, صحیح کیا؟ اس نے بھی ٹھیک نہیں کیا. سبحان اللہ. تو صحیح کون کرے گا؟ جو اس آیت کریمہ پر صحیح طریقے سے عمل کرے گا. صحیح عمل کون کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جس اس آیت کریمہ کے جو تقید آگے قید لگائی اس پہ عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چور کا ہاتھ کاٹا اپنی زندگی میں تو حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹو. کہاں سے کاٹا گیا؟ عملاً دائیں ہاتھ کے رسٹ جوائنٹ سے, یہ یہاں سے کاٹا گیا, دائیں ہاتھ اور رسٹ سے یہاں سے. دوسری مثال لیتے ہیں اسی آیت مواریث میں سے, من بعد وصیت یوصی بها او دین. جب آپ وراثت تقسیم کرتے ہیں اگر وصیت کی ہے مرنے والے نے تو وصیت کے اور جو ادھار ہے دین ہے قرض ہے وہ ادائیگی کرنے کے بعد جو بال بچتے ہیں اس میں سے آپ پھر اس کو بانٹتے ہیں. اچھا, وصیت یہاں پر کوئی قید ہے کتنی ہے؟ نہیں ہے نا. کتنی ہے لیمٹ؟ کتنی وصیت کی؟ ون تھرڈ یا اس سے کم. حدیث اس آیت کریمہ میں ہے؟ نہیں ہے نا. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الثلث والثلث کثیر, ایک تہائی اور ایک تہائی بھی زیادہ سے بخاری کی روایت میں. اب بتا رہا ہوں سر, اس میں عموم کی میں نے بات کی ہے, اطلاق کی بات کریں پھر عموم کی طرف آتا ہوں میں. اچھا, میں نے کہا تھا اسی آیت کریمہ میں السارق والسارقۃ آیت کریمہ میں اطلاق بھی ہے عموم بھی. اطلاق کس میں ہے؟ ید میں. عموم کس میں ہے؟ سرقہ, چوری جو ہے. کتنے مال میں چوری, ہاتھ کون کاٹے گا, کب کاٹے گا, کیسے کاٹے گا, یہ تفصیل کہاں ہے؟ اس عموم کی تخصیص کس نے کی ہے؟ سنت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار درہم, یہ چار دینار ہے, چار درہم میں غالبا میں بھول رہا ہوں برحال, تو چار درہم میں قطع ہے یعنی اس سے کم میں قطع نہیں ہے. اس کے کم اماؤنٹ کسی نے اگر چوری کی ہے اس میں قطع نہیں ہے. تو یہ تخصیص کہاں پہ آئی؟ سنت میں. اچھا, آپ نے چور کو دیکھا چوری کرتے ہوئے, آپ پکڑے ہاتھ کاٹ لو گے اس کا؟ نہیں کاٹو گے. کیوں بھائی؟ اللہ نے حکم ہی دیا فاقطعوا ایدیہما. یہ کس کا حکم ہے؟ اسے کہتے ہیں العام الذی ارید بہ الخاص. یہ وہ عام ہے جس سے مراد خاص ہے. کون ہے؟ حاکم وقت یا اس کا نائب. اگر ہر بندہ چور پکڑے سزا دینا شروع کر دے تو پھر امر عام باقی رہے گا. کوئی شخص کسی تہمت لگا کے ہاتھ کاٹ دے اس کا, کیوں؟ ایسے چوری کی ہے. امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس آیت کریمہ پر صحیح عمل کیا ہے. صحیح عمل کب ہوگا؟ جب صحیح حدیث پر صحیح عمل ہوگا. اطلاق کی ایک اور مثال, واضح مثال حج کے تعلق سے, ارشاد باری تعالیٰ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. سورۃ البقرہ میں اس میں دو قسم کے قید ہیں, بلکہ دو قسم اطلاق بھی پھر قید بھی ہے. اچھا, پتہ کیسے مطلق کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ صیغۃ العموم بتانا بھول گیا میں, شاید کو آتا ہوگا. صیغۃ العموم میں کل ہے, جمیع ہے, عموم میں سے ہے. النکرہ فی سیاق النفی لا الہ عام ہے, کوئی بھی الہ. نکرہ سے پھر نفی آ جائے یا نہیں آ جائے یا شرط آ جائے عام ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, مفرد مضاف یا جمع مضاف سب یہ عموم میں سے. مطلق کی ایک ہی صیغہ ہے, نوٹ کر لیں کیا ہے؟ النکرہ فی سیاق الاثبات. نکرہ ہے اور اسی پہ نفی نہیں ہے, مثبت جملہ ہے, نفی نہیں ہے, نہیں نہیں ہے, مثبت ہے, اسے کہتے ہیں اطلاق. اسے آیت کریمہ میں دیکھیں آپ, فمن کان منکم مریضا, من کان منکم مثبت جملہ ہے, مریضن مریض، کوئی بھی ہے، کوئی قید ہے، نہیں کوئی قید، کوئی مریض بھی ہو اس میں شامل ہے. اچھا، او بھی اذم من راسی، یا سر میں کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف ہو، کیا کرے گا؟ ففدیتن، فدیہ دے گا. فدیہ عام ہے، فدیہ مطلق ہے، یعنی کون سا فدیہ ہے؟ من صیام، روزے میں سے، او صدقۃ، صدقہ میں سے، او نسک، قربانی. سورۃ بقرہ نمبر 196. صدقہ سے کیا مراد ہے، صیام سے کیا مراد ہے، نسک سے کیا مراد ہے؟ فدیہ کا اطلاق تین چیزوں میں آ گیا. اب ٹھیک ہے نا، اب یہ تین چیزوں کی قید کہاں سے پتا چلے گا؟ اب صدقہ کتنا دینا ہے، ٹھیک ہے، نسک سے کیا مراد ہے، بکری ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، کیا ہے، اور روزے سے کتنی دن روزہ، ایک دن کافی ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث، سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو جوئیں پڑ گئے تھے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن کے روزے رکھو، تو روزے کتنے ہوئے؟ تین. او اطعم ستت مساکین، یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے مسکین متعین ہو گئے؟ چھ. لکل مسکین نصف صاع، کتنی؟ ایک مسکین کو دینا ہے نصف صاع، ایک صاع تقریباً ڈھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے، ڈیڑھ کلو تقریباً ایک مسکین کے لیے. اور قربانی کیا ہے؟ اتھے جی دوشا، کیا تم بکری، تمہارے پاس بکری ہے؟ انہوں نے کہا بکری، عرض کی میرے پاس بکری نہیں ہے. تو نسک سے کیا مراد ہے؟ ایک بکری. روزے سے مراد تین روزے. اور صدقہ سے مراد چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا. پیسے دینا جائز ہے چھ مسکینوں کو؟ نہیں. اطعام ہے تو کھانا کھلانا. کتنا کھانا کھلانا ہے؟ ایک سا کافی ہے؟ نہیں، نصف سا یعنی ڈیڑھ کلو تقریبا. الغرض، تو یہ چند مثالیں ہیں، اور بھی مثالیں، وقت کافی گزر چکا ہے. یہ چند مثالیں جسے یقین پتہ چلتا ہے کہ اگر دین پہ صحیح عمل کرنا ہے تو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ لازمی ہے. تیسرے نمبر پہ ہم بات کر رہے ہیں سنت کا قرآن سے تعلق. پہلا تعلق کیا تھا؟ مؤکدۃ لما جاء فی القرآن، تأکید ہے. دوسرا تفصیل ہے، تفصیل کو بیان کرنا ہے. تیسرا مؤسسۃ لأحکام لم ترد فی القرآن، ایسے احکام کی تأسیس کرنا جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. قرآن مجید خاموش ہے، ہمیں سنت میں، حدیث میں ایک نیا حکم ملا ہے جو قرآن مجید میں نہیں تھا. اگرچہ اوپر کی مثالیں جو ہیں، اصل قرآن یہ تو ہے نا، عام ہے یا مجمل ہے یا مطلق ہے، اصل تو موجود ہے، اس کی تفصیل کے لیے ہمیں سنت کو دیکھنا پڑا. اب جو معاملہ ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، نہ عموم میں، نہ ہی اجمال میں، نہ ہی اطلاق میں. تو ایک نیا حکم جو ہے وہ سنت میں ہمیں ملتا ہے، اور جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اس کی اصل دلیل اور بنیاد ارشاد باری تعالیٰ ہے. والاصل في ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية آيتك آخر تك سورة الحشر آيات نمبر 7. وما آتاكم الرسول أجوكش الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدين فخذوه أسليلو وما نهاكم عنه فانتهوا وجس تيسة منها كري بس اس تيسة منها هو جو رك جو مكرين حديث اعتراض کرتے ہمیشہ اور کہتے ہیں کیونکہ آیت فے کے سیاق میں آئی ہے، مال غنیمت کے سیاق و سباق میں آئی ہے، تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں تو وہ خاص ہو چکا ہے، متعین ہو چکا ہے مال غنیمت، مال آپ کو دیتے ہیں تو لے، منع کرتے تو رک جائے. یہ کس کا فہم ہے؟ کیونکہ حدیث کا، اہل بدعت کا فہم ہے. اے دیکھ، اہل سنت کا فہم دیکھیں ذرا کیا ہے. بڑا پیارا قصہ ہے، میں قصہ بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود، پیارا قصہ ہے. سید عبداللہ بن مسعود عنہما فرماتے ہیں لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمترمصات والمتفلجات الحسن لمغالاه الخلق الله. لعنت بھیجی ہے الواشمات والمستوشمات. واشمات کسے کہتے ہیں؟ وہ عورتیں جو جسم پہ ٹیٹو، اردو میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، کیا کہتے ہیں، نقش نگار جسم پہ، جلد پہ نقش کرنا خاص طریقے سے. والمستوشمات جو کرتی اور کرواتی ہیں دونوں، لعنت ان پہ. والنامصات والمتنمصات، نامصات جو بھویں ہیں ان کو کاٹنا یا ان کو موننا. والمتنمصات جو کرتی ہیں اور دونوں پر لعنت ہے. صرف وہ نہیں جو کروا رہی جو کٹوا رہی ہے, نہیں جو کر رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے. وہ متفلجات الحسن, اور دانتوں کو اس زمانے میں حسن جمال کے لیے ان میں گیپ کر دیتے تھے. متفلجات, آج کل زمانہ الٹ الٹ گیا ہے, آج بریسز لگا کے انہیں جوڑا جاتا ہے, کل انہیں دانتوں کو گیپ لگا کے جدا کیا جاتا, الگ کیا جاتا تھا حسن جمال کے لیے. المغیرات لخلق اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی خلق تغیر کرتے ہیں. فقال عبد اللہ, تو ایک عورت آئی, قال فبلغ ذلك امرأة من بني اسد, ایک عورت کو یہ خبر پہنچی سر عبداللہ بن مسعود لعنت بھیجتے ہیں ان عورتوں پر, یہ عورتوں میں بات معروف تھی وہاں پہ مشہور تھی, تو اس عورت کو ذرا عجیب سا لگا, اور بنی اسد کی عورت میں سے ایک عورت تھی. یقال لها ام یعقوب, اس کی کنیت کیا تھی, ام یعقوب. وکانت تقرأ القرآن, قرآن مجید کی قاری تھی, پڑھنے والی تھی. جب اس زمانے میں قرآن مجید کی اہمیت کیا تھی, عورتیں بھی گھر میں تلاوت کرتی تو سمجھتی بھی تھی الحمدللہ. فاتته, جب یہ سنا جب یہ بات سنی اس عورت نے, اللہ سیدنا عبداللہ مسعود کے پاس آئی. فقالت ما حدیث بلغنی عنک, یہ میں نے کیا سنا ہے آپ کے بارے میں, انک لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغیرات خلق اللہ. میں نے کیا سنا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ لعنت ہے واشمات پر, مستوشمات پر, متنمصات پر اور متفلجات الحسن پر, جو اللہ تعالیٰ کے خلق کی تبدیل کرتے ہیں. فقال عبداللہ, سر عبداللہ جواب میں فرماتے ہیں, وما لی لا العن من لعنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیوں ان پر لعنت نہ بھیجوں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. وہو فی کتاب اللہ, دیکھیں آگے لفظ کیا ہے, سید عبداللہ مسعود کی لفظ کیا ہے, وہو فی کتاب اللہ, اور یہ لعنت جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں قرآن مجید میں ہے. فقالت المرأة, اس عورت نے کہا, لقد قرأت ما بین لوحی المصحف, میں قرآن مجید کے دونوں جو غلاف ہیں جو لوح ہیں دونوں کے بیچ میں سارا قرآن میں پڑھ چکی ہوں. فما وجدت, میں نے تو نہیں پایا جو آپ کہہ رہے کہ قرآن مجید میں یہ لعنت موجود ہے. فقال, سر عبداللہ مسعود فرماتے ہیں, لئن کنت قرأتیہ فقد وجدتیہ, اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھتی ہیں تو ضرور آپ اسے پا لیتی, مل جاتا آپ کو. دلیل سن لیجا, قال اللہ عز وجل, ارشاد باری تعالی ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو, جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم آپ کو دے وہ لے لیں, اور جس چیز سے منع کریں اسی سے منع کر جو رک جاؤ. سورۃ الحجر آیت نمبر 7. فقالت المرأة, اس عورت نے کہا, فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن, عورت کو سمجھ آ گئی بات کی. دیکھیں بحث نہیں کی, سلف کا طریقہ دیکھا, سمجھ نہیں تھی, جس کے پاس سمجھ تھی ان کے پاس گئی, اگرچہ غصے میں گئی کہ اب یہ کیسے معاملہ ہے کہ قرآن مجید میں کہ آپ یہ بات کرتے جو ہم نے سنی نہیں ہے. پھر جب انہوں نے دلیل بیان کی ہے, جب کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو حدیث ہو سکتی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ بھی حدیث ہی, لیکن مزید کیا کہا, کیونکہ پتہ تھا یہ عورت قرآن پڑھنے والی ہے اور اس کے اعتراض کیا ہے. دیکھیں عالم جب کوئی پہنچتا ہے عالم کے پاس تو صرف اس جزئی حصے کا جواب نہیں دیتے, بلکہ اس کی راحت کے لیے مزید تفصیل میں بیان کرتے ہیں تاکہ سیٹسفیکشن مکمل ہو جائے. اگلا جملہ تو بڑا اس عورت کے لیے بڑا عجیب تھا, وہ ہوا فی کتاب اللہ, اب یہ جو نہیں ہے, یہ جو لعنت ہے اللہ کے کلام میں, کتاب مجید, کتاب قرآن مجید میں ہے. کہاں قرآن میں, ہم تو قرآن پڑھے اس میں تو ہے نہیں, والله پورا قرآن پڑھے پورا قرآن میں نہیں ملا, کہاں پہ, اس آیت کریمہ میں ہے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اچھا سمجھ آ گئی بات, آگے جھگڑا نہیں کیا. دیکھیں نصوص کے ساتھ سلف سر کے جھکاتے تھے, لیکن ایک مسئلہ سامنے تھا. دوسرا مسئلہ کیا, دوسرا مسئلہ ہے, کہتے ہیں میں نے یہ چیز آپ کی بیوی میں بھی دیکھا ہے, وہ بھی یہ کام کرتی ہے. نمس جو ہے بڑا مسئلہ ہے آج کل, میں کہتا ہوں آج کل کوئی اللہ کی پیاری بندیوں کو جو نہیں کرتی ہوگی. کئی فاضل عورتیں بھی اس بیماری کا شکار ہیں, بلکہ اس لعنت کا شکار ہے. مطلب سب پرہم فرمائے, ہمارے بچوں پر, بیٹوں پر, بیویوں پر, ہمارے ماؤں پر, اور ہر مسلمان عورت پر. اب یہ مجھے سمجھ نہیں ہے, بعض اوقات بیچارہ خاوند سیدھا سادہ بندہ ہے, منع کرتا ہے اور بھی پھر بھی کہتے بس غلطی ہو گئی, میں رہا نہیں جاتا مجھ سے. جب خاوند کو پسند ہے آپ کے جیسے, بھاویں موٹی چھوٹی جیسے بھی پسند ہے, تو پھر کرتے کیوں ہو, پتہ مصیبت کیا ہے. وہ کہتی ہیں خاوند کے لیے نہیں کرتی ہم, ایک عورت سے میں نے پوچھا ویسے کیا مصیبت ہے, یعنی اب رکتے کیوں نہیں محارم میں سے, رکتے کیوں نہیں؟ کہ سچ بات ہے, ہم عورتوں کو دکھاتے ہیں, مردوں کے خاوند کی نہیں ہوتی, عورتوں کو دکھاتے ہیں ہم لوگ کہ ہم عورتوں میں زیادہ سب سے خوبصورت ہوگی. اچھا اس میں کیا خوبصورتی ہے؟ واللہ بعض عورتیں دیکھی ہیں اللہ رحم پہ, پورا اتار کے یہاں پہ کالے پین سے یہاں پہ ایک لائن لگائی ہوتی ہے, وہ شکل اتنی بگڑی شکل نظر آتی ہے نا, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استغفر اللہ العظیم. اب یہ لائن جو بنائی اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. اب اچھا اس سے خوبصورتی کہاں پہ؟ اس میں اللہ نے کیسے خوبصورت بال دیے ہیں, یہ بال خوبصورت ہیں, نیچر اللہ نے دیے ہیں, اس کو پورا اتار کے ریڈ کے ساتھ اور یوں باریک سے لائن کالی لگا دیتی ہے, سبحان اللہ. الغرض تو اس عورت نے کہا میں کچھ ایسی چیز آپ کی بیوی میں بھی دیکھ رہا ہوں اس وقت. قال اذهبي فانظري, سترا بن مسعود رانوما فرماتے ہیں اب جا کے واپس جا کے دیکھو ہے کہ نہیں. فدخلت المرأه على امراه عبد الله فلم ترى شيئا, جا کے دیکھتی ہیں اور کچھ ایسا دیکھا نہیں, الحمدللہ نصیحت کی اور مان کے توبہ کر لی ہے. فجاءت الیہ, اچھا واپس پھر آئی, دیکھیں خاموشی اختیار نہیں کہ وجاءت الیہ فقالت ما رايت شيئا, میں نے کچھ دیکھا یعنی ٹھیک ہے. فقال, اب یہ جملہ ذرا بڑا خطرناک جملہ ہے, فقال اما لو كان ذلك لم نجامعها, اگر یہ کام کرتی جس پر آپ سے لعنت بھیجی ہیں تو اس کے قریب تک نہ جاتے. یہ حجر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اگر بیوی سے کوئی نافرمانی ہوتی ہے تو نصیحت میں سمجھاتے رہیں, نصیحت کرتے رہیں, اور اگر وہ نہیں مانتی تو حجر کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے, حجر کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بستر جدا کر لیں, الگ کر لیں. اور جب محرم کا ارتکاب ہو تو یہ حجر 3 دن سے زیادہ بھی ہو سکتے, کیونکہ اللہ کے لیے, دنیا کے لیے 3 دن کی قید ہے. دنیا کے معاملے میں اگر کوئی کسی سے دیکھیں, تو جو حجر ہے دنیاوی معاملات کے لیے وہ 3 دن کا ہے, اس سے زیادہ جائز نہیں. لیکن اللہ کے لیے حجر زیادہ بھی ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ نافرمانی دور نہ ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اگلے درس میں انشاءاللہ بڑا اہم درس, علمی درس, سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے, بڑی پیاری باتیں ہیں, شاید باسط پہلے مرتبہ سنیں گے. اور ایک یہ ہوم ورک بھی واجب بھی ہے, کوئی شخص مجھے بتائے سنت حدیث میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے؟ اور سنت حدیث کے معاملے میں یعنی تقریباً کئی ایسی باتیں جو انشاءاللہ بیان کریں گے, تو اگلے درس میں بتانا ہے. بے شک لکھ کے ہیں چھوٹی سی شیٹ پہ, نام فون نمبر لکھ لینا کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے. جی,
یہ مطلق اور متعین, عام اور خاص, تھوڑے سے کمپیریشن میں کیا ہو سکتا ہے؟
اس کے لیے خاص بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور کبھی اس کے لیے انشاءاللہ خاص بات کریں گے, کیونکہ علمی باتیں ہیں کہ عام اور مطلق میں کیا فرق ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. اکرم طلابا واکرم الطلاب, اکرم طلابا واکرم الطلاب, دونوں جملے میں دونوں ایک جیسے ہیں. ترجمہ اردو میں کیا کریں گے آپ؟ ایک ہے کہ نہیں؟ دونوں ترجمہ کریں, دو طالب علموں کا اکرام کریں, ٹھیک؟ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, اکرم الطلاب, دو سے زیادہ یعنی کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ طالب علموں کا اکرام کریں. اکرم الطلاب, طلاب میں الف لام نہیں ہے, الطلاب الف لام ہے. اچھا, اگر کوئی شخص آپ کہتے ہیں اکرم طلابا اور آپ یہاں پہ آتے ہیں, طالب علموں میں آتے ہیں, اور ان میں سے 3 کو آپ کو تحفہ دے دیتے ہیں, اکرام کر دیتے ہیں, اس حکم پہ اکرم فعل امر ہے, آپ نے تعمیل حکم کی ہے کہ نہیں کی؟ اکرم طلابا میں کی ہے کہ نہیں کی؟ اچھا, اکرم الطلاب اور آپ آتے ہیں 3 کو دے دیتے ہیں اور باقی کو نہیں دیتے, عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا. دونوں میں کیا فرق ہے بھائی؟ ترجمہ تو دونوں کا ایک ہے. اچھا سنیں, اکرم طلابا یہ نکرہ فی سیاق الاثبات ہے, طلابا نکرہ ہے نا, میں نے کہا مطلق میں کیا پہچان ہے؟ نکرہ فی سیاق الاثبات, ٹھیک ہے نا. اب یہ مطلق ہے. مطلق میں کیا مطلب ہے کہ لازمی نہیں کہ سب اس حکم میں شامل ہیں, ان میں سے بعض بھی, بعض کا بھی یعنی اس میں عمل کیا جائے, بعض پر بھی تو پھر پورا حکم پہ عمل کیا جاتا ہے, بعض سے پورے حکم پہ عمل کیا جاتا ہے. لیکن جو اکرم الطلاب, الطلاب کے الجنس ہے, اس میں سارے کے سارے طلاب شامل ہیں, جب تک سب کا اکرام نہیں کریں گے حکم پہ تعمیل نہیں ہوگی. الف لام جنس کے لیے نا الطلاب, اب اکرام سب طلاب کا ہوگا. ٹھیک ہے.
ہاں صیغہ عموم جب میں پڑھا تھا اصول فقہ تقریبا انصاف کی,
ٹھیک ہے,
تو یہ جو صیغہ عموم ہے یہ صرف عام اور خاص کے لیے یا مطلق کے لیے بھی؟
نہیں, صیغہ عموم کا الگ صیغہ ہے, مطلق ایک صیغہ ہے بس, ایک مطلق کا ایک صیغہ ہے النکر فی سیاق الاثبات, اور باقی جو ساتھ ہیں عموم کے لیے ہیں, عموم کی تخصیص کی جاتی ہے, مطلق کی تقید کی جاتی ہے. اچھا دوسرا فرق جو میں, مشکل نہ ہو جائے دوسرے فرق میں, میں اتنا کافی ہے, میں آسان کرنے کا مزید مزید مشکل نہ ہو جائے. عمومی طور پہ, عمومی طور پہ جو طلاق ہوتا ہے اوصاف میں ہوتا ہے, وصف میں. یہ قاعدہ یاد رکھیں, مطلق کی پہچان ایک تو نکر فی سیاق النفی ہے, دوسرا اوصاف ہوتے, ذوات نہیں ہوتی, کسی کی ذات نہیں ہوتی, ذات شخص کوئی خاص چیز نہیں. عموم میں خاص ذوات ہوتے, خاص چیز ہوتی ہے, اطلاق میں اوصاف ہوتے, وصف ہوتا ہے جس کی قید لگانی ہوتی ہے. ٹھیک, الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ جب آپ عام کی تخصیص کرتے ہیں تو اس میں سے بعض چیزوں کو آپ الگ کر دیتے ہیں, وصف کو الگ نہیں کر سکتے آپ, وصف میں آپ قید لگا دیتے ہیں. کسی اور درس میں تفصیل میں کروں گا انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.